الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ جس رب کریم نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، یہی ایمان ہمیں بے شمار نعمتیں دلوانے کا ذریعہ بنا ہے. جب ایمان کی نعمت مل گئی تو اس ایمان کی بدولت ساری کی ساری وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے رکھی تھیں، وہ ساری ہی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں. انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، بھروسہ ہے، توکل ہے کہ بندہ مومن جب کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آتا ہے، تو پھر اس کا بھروسہ بھی اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، اور اسی کو اپنا مأوی اور ملجا سمجھو، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. اسی کی ذات پر بھروسہ کرو، وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر توکل کرو، بھروسہ کرو، یقین رکھو. وکفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے. اور ایک اور جگہ خوشخبری سنائی کہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بھروسہ رکھنے والے کے لیے کافی ہیں. دنیا کے اندر انسان کا کسی سے تعلق ہو اور وہ اس کو آس دلائے، امید دلائے، بھروسہ دلائے، تو انسان کس قدر مطمئن پرسکون ہو جاتا ہے. یہاں تو اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کو اپنے اوپر بھروسہ کرنے کا سبق دے رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے ہم سے رشتہ مضبوط جوڑ لیا، ہم پر بھروسہ کیا، تو پھر ہم اس کے لیے کافی ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ جو کائنات بنائی، نظام کائنات کو چلایا، جمعے میں بھی میں نے عرض کیا کہ ہر انسان اپنی زندگی میں مسائل کا شکار ہے. ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہے، گھریلو، دفتری زندگی کے اندر، انفرادی اور اجتماعی، ہر شکل میں کوئی نہ کوئی مسائل ایسے درپیش رہتے ہیں کہ ایک مسئلے سے چھٹکارا پاتا ہے تو دوسرا مسئلہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایک مشکل سے نجات پاتا ہے تو دوسری مشکل سامنے کھڑی ہوتی ہے، ایک رکاوٹ کو عبور کرتا ہے تو دوسری رکاوٹیں سامنے کھڑی نظر آتی ہیں. طرح طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے انسان ہیں. تو ایک تو مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے وسائل میں رکھا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے مسائل کا حل اپنی پسندیدہ زندگی میں رکھا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کے تمام مسائل کو ایسے پیارے انداز سے حل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح اس کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں، کس طرح اس کو مشکلات سے نجات دلا دیتے ہیں. تو یہ جو پورا اللہ پاک نے نظام کائنات بنایا اور اس نظام کو اس ایک خاص دستور کے مطابق چلایا، جس کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ یہ سارا نظام کائنات، اس کو اللہ پاک نے اسباب کے اوپر جاری اور ساری فرما دیا، اور خود اللہ کی ذات وہ مسبب الاسباب ہے. قانون یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نظام کائنات پورا اس قانون کے مطابق چلے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے مشکل کر دیا، مرتب کر دیا. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس قانون سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ ما فوق الاسباب خالصتاً اپنی قدرت کاملہ سے کچھ کام ایسے کر کے دکھاتے ہیں کہ اسباب پیچھے رہ جاتے ہیں، بغیر اسباب کے بھی کام رونما ہو جاتے ہیں. तो दो चीजें कायनात के अंदर दिखाई देती हैं, एक तो असबाब, असबाब के जरिए से मसाइल हल हो जाए, मुश्किलात से निजात मिल जाए, और दूसरे ये कि इंसान को असबाब से हटकर अल्लाह ताला उसके काम ऐसे अंदाज से बना दें कि खालिसतन उसमें अल्लाह ताला की कुदरत कामिला कार फरमा दिखाई देती है। तो जब बंदे का ताल्लुक अल्लाह ताला से हो, यकीन उसकी जात पर हो, भरोसा उस पर हो, तो अल्लाह ताला की सुन्नत तो यही है कि निजाम कायनात अपने दस्तूर के मुताबिक ही चलता रहेगा, लेकिन जब कभी अल्लाह का फैसला हो जाए तो अपनी कुदरत दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि असबाब के बगैर भी हम जो चाहें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसान ने घर बनाया, कारखाना बनाया, फैक्ट्री बनाई, अपना कोई दफ्तर कायम किया और उसके लिए पूरा एक निज़ाम मुरतब कर दिया, या मिसाल के तौर पर कोई तालीमी इदारा बनाया, उसके लिए कवायद और जवाबित मुतय्यन कर दिए कि ये पूरा निज़ाम इस नक्शे के तहत चलेगा, लेकिन जब दिल चाहता है मालिक उस निज़ाम से हटकर अपनी मर्जी के मुताबिक भी कोई काम करना चाहे तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं। फैक्ट्री कायम कर दी, कारखाना कायम किया, कोई इदारा कायम किया, उसके लिए कवायद और जवाबित बना दिए, तो आम तौर पे तो पूरा निज़ाम उन कवायद के मुताबिक चल रहा है, लेकिन बवक्त ज़रूरत या कभी कभी खास मौक़ों पर मालिक चाहता है उन कवायद से हटकर अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक कोई काम करना चाहे तो किसी को उस पर कोई एतराज़ नहीं होता। वो मालिक है, अपनी फैक्ट्री में, कारखाने में, अपने इदारे में जिस तरह चाहे तसरुफ कर सकता है। अल्लाह पाक ने भी ये पूरा कारखाना कुदरत, पूरा निज़ाम कायनात एक ख़ास कायदे के तहत बनाकर चला दिया, असबाब के ऊपर सारा दारोमदार रख दिया, लेकिन मुसब्बिबुल असबाब खुद अल्लाह की ज़ात है। बेशुमार मरतबा अल्लाह ताला अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाते हैं कि कोई भी किसी खास बंदे के साथ, किसी खास मामले के अंदर, खास हालात में, खास मौकों पर अल्लाह ताला उस अपने कानून फितरत से हटकर, जो अल्लाह ताला की सुन्नत जारी थी उससे हटकर अपनी कुदरत का मुशाहदा करा देते हैं। तो बंदा जब अहले ईमान होता है, साहिब ईमान होता है, अल्लाह ताला की जात पर भरोसा होता है, तो वो फिर असबाब मयसर हों या ना हों, दोनों सूरतों में उसकी नज़र हमेशा मुसब्बिबुल असबाब पर रहा करती है। हज़रत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने सारी की सारी मेहनत इसी बात पर की है कि ये असबाब जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आते हैं, इनको तो अल्लाह ताला ही ने मुतय्यन किया है, असल करने वाली ज़ात तो अल्लाह की ज़ात है, उसी ज़ात के साथ हमारा यकीन बनाया, हमारा भरोसा उसके साथ जोड़ा, और यही दर्स दिया कि जब कभी कोई मामला हो तो असबाब से ऊपर मुसब्बिबुल असबाब की ज़ात पर नज़र होनी चाहिए। कितने ही मौके ऐसे होते हैं कि सारे असबाब मुहैया हैं, लेकिन जब मुसब्बिबुल असबाब की मर्जी ना हो तो मामला असबाब से हटकर बरअक्स हो जाता है। इज्जत के नक्शों में जिल्लत, जिल्लत के नक्शों में इज्जत दिखाई देती है। मेहनत की, करते 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 कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंच गया, आखिर में पहुंचकर मामला सारा चौपट हो गया, और कुछ भी मेहनत नहीं की, बैठे बैठे कहां से कहां वारे के नियारे हो गए। दीनी लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से सारा का सारा फैसला अल्लाह ताला ही का चलता है। बंदा जब अल्लाह ताला से लग लिपट कर मांगता है, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखता है, यकीन उसकी ज़ात पर कामिल लगता है, तो अल्लाह ताला वसाओं का दुनिया भी छप्पर फाड़ के अता फरमाते हैं, दीन भी छप्पर फाड़ के अता फरमाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की सच्ची तड़प थी, सच्ची लगन थी, दुआएं मांगते थे, अल्लाहुम्मा यस्सिरली जलीसन सालिहा, या अल्लाह मुझे कोई बेहतरीन हम नशीन अता फरमा दे। अच्छे हम नशीन की तलब थी, जस्तजू थी, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह मुझे कोई बेहतरीन अच्छा हम नशीन मिल जाए कि जिसके साथ मैं रहा करूं, जिसकी सोहबत इख्तियार करूं। सच्ची तड़प का नतीजा अल्लाह ताला ने कितने प्यारे अंदाज में जाहिर फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात अता फरमा दी। हालांकि आखिरी जमाने के अंदर आप मुशर्रफ इस्लाम हुए, चंद साल पाए, लेकिन इमामुल मुहद्दिसीन बन गए। सच्ची तड़प लेकर आए थे, सच्ची तलब लेकर आए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने कहां से कहां पहुंचा दिया, और हदीस के अंदर वो मकाम अता फरमाया कि मुहद्दिसीन में सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले, सहाबा इकराम की जमात में सबसे ज्यादा तादाद में जिस सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक उम्मत तक नकल की है, वह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हस्ती है। تو دین ہو یا دنیا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب انسان کا تعلق مضبوط ہو اور بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ما فوق الاسباب اپنی قدرت کے ایسے ہی کرشمے دکھاتے ہیں۔ کافر وہ چونکہ ظاہری نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کے اسباب کو دیکھتا ہے، لیکن مومن اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب کی ذات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کافر ہمیشہ دنیاوی اسباب کے اوپر نظر رکھتے ہوئے اپنی کامیابی یا ناکامی کے فیصلے کرتا ہے کہ ان اسباب کو اختیار کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، ان اسباب کو اختیار کروں گا تو ناکام ہو جاؤں گا۔ لیکن مومن مسلمان کی شان ایسی نہیں۔ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات جو امت کو دی، وہ یہی سبق پڑھایا، یہی سبق سکھایا کہ امت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو۔ یہ اسباب تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ذریعے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہیں اسی سبب کو خیر کا ذریعہ بنا دیں، جب چاہیں اسی سبب کو شر کا ذریعہ بنا دیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک دفعہ بیمار پڑ گئے، طبیعت ناساز ہوئی، اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ طبیعت میری خراب ہے، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوہ طور کی طرف ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ اس درخت کا جڑی بوٹی تھی کوئی، اس کی پتیاں استعمال کریں۔ تو گئے، اس کی پتیاں استعمال کیں تو افاقہ ہو گیا، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ زمانہ گزر گیا، کچھ وقت کے بعد پھر دوبارہ آپ کو اسی انداز کی بیماری لاحق ہوئی، اللہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر پھر اسی درخت پر جا پہنچے، جا کر درخت کی پتیاں توڑیں، کھا لیں، مرض میں اور اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، ہم کلام ہوئے، کہا کہ یا رب پچھلی دفعہ بیمار ہوا تھا، آپ نے جس درخت کی طرف نشاندہی کی تھی میں اس درخت کے پاس گیا تھا، درخت کی بوٹیاں کھائیں تو شفا یاب ہو گیا، اب پھر اسی طرح کا مرض لاحق ہوا، میں نے اسی درخت کی وہ پتیاں استعمال کی، مرض اور بڑھ گیا، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس درخت کے اندر کیا رکھا ہے؟ اس درخت کو تو ہم نے سبب بنا دیا تھا آپ کی شفا کے لیے، اصل شفا دینے والی ذات تو ہماری ہے، پہلے آپ ہم سے پوچھ کر گئے تھے تو ہم نے اسی درخت کی پتیوں کے اندر آپ کے لیے شفا رکھ دی، اب بغیر پوچھے گئے تو اسی درخت کی پتیوں میں ہم نے آپ کے لیے نقصان رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اصل کرنے والی ہے۔ یہ جتنے بھی اسباب ہیں، اسباب کے اندر نفع اور نقصان کی تاثیر پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس طرح گلاس ہے، مالک کی مرضی ہے کہ اس گلاس کے اندر کوئی مشروب ڈال دے، شربت ڈال دے، زمزم ڈال دے، دودھ ڈال دے، شہد ڈال دے، اور اگر کبھی ضرورت پڑی تو اس کو گندا بھی کر سکتا ہے، گندی چیز بھی ڈال سکتا ہے، ناپاک چیز بھی ڈال سکتا ہے۔ تو یہ اسباب کی مثال برتن کی مانند ہے کہ کبھی اس کے اندر خیر بھی آ سکتا ہے، کبھی اس کے اندر شر بھی آ سکتا ہے۔ ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ایک کے لیے خیر کا ذریعہ بنا رہے ہیں، مسا اوقات وہی چیز اسی شخص کے لیے شر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دودھ ہے، انسان استعمال کرتا ہے مدتوں، اس کے ذریعے سے تقویت حاصل ہوتی ہے، طاقت ملتی ہے، جسم کے اندر جان آتی ہے، مضبوطی آتی ہے، وہی دودھ ہے بسا اوقات انسان نے استعمال کیا اور بدہضمی ہو گئی، قے اور دست لگ گئے، لینے کے دینے پڑ گئے، چیز وہی، انداز وہی، استعمال وہی، لیکن ایک وقت میں استعمال کر رہا ہے، بسا اوقات ایک دوا کو استعمال کرتا ہے شفا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ وہی دوا مرض میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ سبق سکھایا کہ بے شک اسباب کو اختیار کرنا یہ بھی ہمارا ہی حکم ہے۔ اسباب تو یہ بہانہ ہے، وسیلہ اور ذریعہ ہے، اس کو اختیار کرو، اس کے پیچھے اصل قدرت وہ ہماری کار فرما ہے، ہم چاہیں گے تو اس میں تاثیر پیدا کر دیں گے، ہم چاہیں گے تو تاثیر پیدا نہیں کریں گے، اور اگر ہم چاہیں گے تو اس میں نقصان پیدا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہوتی ہے۔ اب ظاہری طور پر بادلوں کا آنا یہ بارش کی علامت ہوتی ہے، آسمان پر بادل آ گئے، اسباب ظاہر ہیں کہ بارش برسنے والی ہے، اور بالکل ابر آلود مطلع ہے اور بارش سر پر ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو ایک بوند بھی نہیں ٹپکتی، بندہ لاکھ کوشش کر لے کچھ نہیں کر سکتا، سبب موجود ہے لیکن اس کا نتیجہ حاصل نہیں کرتا، نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھایا کہ جب بادل آ جائیں تمہیں بارش کی ضرورت ہو تو بجائے یہ کہ صرف بادل دیکھ کے مطمئن ہو جاؤ کہ بادل آ گئے بارش ہو جائے گی، اسباب کے اوپر بھروسہ نہ کرو، اسباب جب نمودار ہو جائیں اب رجوع اللہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، بارشیں برسنا بند ہو جائیں تو اجتماعی طور پر نکل کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، معافیاں مانگو، اس کو مناؤ، اس کو راضی کرو،
تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادل برسنا شروع ہو جائیں گے, حتیٰ کہ بسا اوقات اسباب کا نام و نشان نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرما کر بارش برسا دیں گے. اصل چیز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہی سارا کا سارا نظام زندگی چلانے والی, اسباب بنا کر بندوں کو اپنا محتاج بنایا. نظر اسباب پہ نہ جمے, مسبب الاسباب پہ جم جائے. جب کبھی کوئی معاملہ ہو, مانگنا ہو, تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہر معاملے کے اندر بندہ مانگنے والا بنے, سبب اختیار کرے, اس سبب کے اختیار کرنے میں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتا رہے. انسان نوکری تلاش کرتا ہے, اچھی تعلیم حاصل کر لی, نوکری اور ملازمت کی تلاش ہے. ایک تو یہ کہ صرف اپنی اس سندات کے اوپر, ڈگریوں کے اوپر بھروسہ ہو کہ میری اعلیٰ تعلیم ہے, اچھے سے اچھی نوکری ملے گی. کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو پاؤں پٹکتے پھرتے رہ جاتے ہیں مدتوں, نوکری ملنے کا نام و نشان بھی نہیں. اور اگر یہی بندہ تعلیم حاصل کر لی یا کم سے کم بھی تعلیم حاصل کی, لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے, یا اللہ مجھے اچھا روزگار عطا فرما دے, اچھا معاش عطا فرما دے, رابطہ اللہ تعالیٰ سے رکھا ہوا ہے, اسباب بھی سامنے موجود ہیں, لیکن تعلق براہ راست مسبب الاسباب سے ہے, تو اللہ تعالیٰ وہاں سے انتظام کرتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا. اور جب اسباب کے اوپر نظر ہو, اپنی تعلیم کے اوپر نظر ہو, تو قارون کا انجام سامنے ہے. جب اس کو سمجھایا گیا کہ بھائی اللہ کے راستے میں بھی پیسہ دیا کرو, اللہ تعالی نے ہی تم کو سارا سب کچھ دیا ہے, اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو بھی منایا کرو, کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ تو میرے ہنر مندی کا نتیجہ ہے کہ میں بہت ہی زیادہ سمجھدار ہوں, ہوشیار ہوں, ذہین ہوں, اپنی ذکاوت کے ذریعے سے میں کاروبار اتنا اچھے انداز سے کرتا ہوں کہ میرے پاس مال و دولت کے انبار لگ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاید وہ بھول گیا, اس سے بڑے بڑے بھی آئے اور ان کا انجام وہ بھول گیا. بڑے ٹھاٹ بانٹ کے ساتھ سچ بن کے تیار ہو کے جب وہ نکلتا تھا, دیکھنے والے اش اش کرتے تھے, ترستے تھے اور کہاں کرتے تھے اے کاش ہمیں بھی ایسا ہی مال و دولت ملے جیسا قارون کو ملا, حسرت کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں بھی جو اللہ والے تھے, ربانی تھے, علماء تھے, وہ کہاں کرتے تھے یہ سب دنیا کا کھیل تماشا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آخرت میں اجر و ثواب ہیں, جو اہل ایمان کے لیے بدلے ہیں, وہ زیادہ قیمتی ہیں. لیکن اس وقت ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں. جب اس نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا, وہی مال و اسباب جو اس کی عزت کا نقشہ بنا ہوا تھا, ٹھاٹ بانٹ بنا ہوا تھا کہ دنیا والے دیکھ کے اس کو رشک کرتے تھے, حسرت کرتے تھے, تمنائیں کرتے تھے, وہی عزت کے نقشے کو اللہ پاک نے ذلت کے نقشے میں تبدیل فرما دیا. فخسفنا به وبداره الارض, اسے بھی اور اس کے سارے گھر بار کو, ساز و سامان کو, مال و دولت کو, پورے کو زمین میں دھسا دیا. وہی ذلت کے نقشے میں تبدیل ہو گیا. اب لوگ اپنے کان پکڑنے لگے کہ اچھا ہوا کہ ہمیں قارون جیسا خزانہ نہیں ملا, ورنہ ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ اصل ذات میری ہے, جو مجھ سے لگ لپٹ کر مانگے گا, جو مجھ پر بھروسہ کرے گا, جو مجھ پر یقین رکھے گا. مٹی میں انسان ہاتھ ڈالتا ہے, سونا بن جاتا ہے. اور جب اپنی ذات پر نظر رکھتا ہے, میں اور میں اور میں کرتا رہتا ہے ہر وقت, تو اس کا نتیجہ پھر اللہ تعالیٰ ایسی شکل میں دکھاتے ہیں, ایسے رگڑے لگاتے ہیں کہ پھر انسان سونے میں بھی ہاتھ ڈالے تو مٹی, اور جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا تو مٹی میں ہاتھ ڈالے تو سونا. بزرگ ہیں, انہوں نے بکری کی جو میں ہے اس سے سبق سیکھا. فرمایا کہ جو بکری ہے کہتی ہے میں ہر چیز میں کرتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کو انانیت ناپسند ہے کہ بندہ ہر چیز میں کرے کہ میں ایسا میں ویسا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا, اللہ تعالیٰ کے احسان کا کوئی تذکرہ ہی نہ ہو. ایک انسان تو وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوئیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا, دین اور دنیا سے نوازا, پل پل پہ وہ اللہ کا فضل و کرم کا ذکر کرتا ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہوا, اللہ کی مہربانی سے ایسا ہے, اللہ کا شکر ہے. زبان پہ اس کے اللہ ہی کا نام ہو, یہ تو بندہ قدردان ہے, شکر گزار ہے, وفادار ہے. لیکن جو بندہ ہر چیز میں کرتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا, میں نے ویسا کیا, اور اللہ کا نام دور دور بھی کہیں نظر نہ آئے, تو یہ انا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. تو ایک بزرگ نے بکری کی میں سے سبق حاصل کیا اور فرمانے لگے, یہ ہر وقت میں کرتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی میں کی سزا اس کو یہ دی کہ تو بہت میں کرتی ہے, تو تیرا انجام یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا, گرے پر چھری چلوائی اور اس کی بوٹیاں بنوائیں, آنکھ کے اوپر اس کو پکوایا, تکے بوٹی بنوائے, اور پھر انسان نے اس کو اپنے 32 دانتوں سے چبایا, چبا چبا کے اس کو ہضم کر گیا. جو بکری میں میں کرتی تھی انانیت کے اندر مبتلا تھی, تو اللہ پاک نے اس بکری کو اس طرح سے گویا کہ حلال کر دیا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب جو اس کی آنتیں ہیں, آنتوں کو سکھایا جاتا ہے, سکھانے کے بعد رسی کی مانند اس کو بنا لیا جاتا ہے, پھر اس کو چلانے کے ساتھ چرخہ بنا کر اس سے روئی دھنی جاتی ہے. جب اس کی آنتوں سے روئی دھنی جاتی ہے تو اس وقت اس میں سے توں توں کی آواز آتی ہے. جب اس کو کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے تو اس کے تناؤ کی وجہ سے توں توں کی آواز آتی ہے. تو بزرگ فرمانے لگے کہ بکری نے میں کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی کہ پہلے وہ انانیت کے اندر مبتلا تھی اور پھر جب اس کو تکے بوٹی بنوایا, آگ پر جلایا اور اس کو پھر انسان نے اچھی طرح چبایا اور اس کی جو انا تھی اس کو فنا کر دیا, ختم ہو گئی, ملیا میٹ ہو گئی, تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے جو باقی ماندہ اجزاء رہ گئے تو ان اجزاء کے اندر بھی گویا کہ اب میں کے بجائے تو کی آواز آنے لگی. حقیقت یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر نظر رکھے, اس سے بھروسہ, اس پر بھروسہ رکھے, اسباب بھی اختیار کرتا رہے اور اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق ہو کہ روزگار کے مسائل ہوں, بیماری کے مسائل ہوں, گھر میں بدحالی کے مسائل ہوں, تعلقات کے ٹوٹنے کے مسائل ہوں, مشکلات ہوں, مصائب اور آلام ہوں, ہر معاملے میں بندے کی اللہ کی ذات کے ساتھ وابستگی ہو اور ایسا یقین ہو کہ یا اللہ سب کچھ کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے. آپ جب کوئی کام بنانے پر آئیں تو ذلت کے نقشے عزت میں تبدیل ہو جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائیوں نے کس قدر راندہ درگاہ کرتے ہوئے اور گویا کہ دنیا ہی سے رخصت کرنے کے سارے انتظامات کر لیے کہ آپ کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر لائے اور کہا کہ بھیڑیا کھا گیا اور آپ کو اندھے کنویں کے اندر گرا دیا, بظاہر موت کے گھاٹ اتار دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح جان بچائی اور کہاں سے آپ کو اٹھایا اور کہاں تخت کے اوپر لے جا کر بٹھایا کہ آپ کو بادشاہت کی عزت عطا فرمائی. تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا اور اللہ کی محبوبیت حاصل تھی, تو بھائیوں نے تو اپنا کام پورا کر دیا تھا, بظاہر مطمئن ہو چکے تھے کہ ہم نے کام تمام کر دیا, کنویں میں ڈال دیا انسان ایک آدھ دن, یا اگر پانی موجود ہو تو بمشکل دو چار منٹ, اور اس کے بعد غوطے کھا کے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. وہ تو مطمئن تھے کہ ہم نے کام تمام کر دیا, لیکن یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال کر کہاں عزتوں کے نقشوں میں سجا دیا. تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں کہ جو کام بنانے والے, اسباب بنانے والے اور اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے لیے ایسے انداز سے اللہ تعالیٰ کام بناتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی, اپنی امت کی یہی تربیت فرمائی کہ ہمیشہ اللہ کی ذات کے اوپر نظر رکھو, کافرانہ انداز اختیار مت کرو کہ اگر روپیہ پیسہ مل گیا, تعلقات مل گئے, عہدہ منصب مل گیا تو سمجھو کہ بس سب کچھ میں کر سکتا ہوں. اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی انسان بے بس اور لاچار ہو کر رہ جاتا ہے. کتنے ہی لکھ پتی, کروڑ پتی, مالدار, دولت مند دنیا میں ایسے نظر آتے ہیں, سارے ظاہری اسباب موجود ہیں, مال و دولت کی نعمتوں کے نقشے موجود ہیں, بیماری لاحق ہو گئی, نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ختم ہو گیا. ایسی بیماری لگ گئی, فلانی چیز کا پرہیز, فلانی چیز کا پرہیز, فلانی چیز کا پرہیز. ان پرہیزوں کی زندگی میں لکھ پتی کروڑ پتی ہونے کے باوجود اللہ تعالی نے جب روک دیا, اب ساری نعمتیں بیکار ہو گئیں. اور خدا نہ خواستہ کبھی کبھی ایسے بھی معاملات ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز موجود ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس چیز کی حلاوت کو انسان کے بدن سے ختم کر دیتے ہیں. کتنے ہی انسان ایسے ہیں جن کی ذائقے کی جو نعمت ہے وہ سلب ہو جاتی ہے, ان کو کڑوے اور میٹھے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کھا رہے ہیں, ذائقہ کیسا ہے. وہ نعمتیں جو طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھیں, اب وہ مزے سارے ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ایک غریب آدمی کو غربت میں رہتے ہوئے نعمتوں سے لطف اندوز کر سکتے ہیں, اور ایک مالدار کو مالداری میں رہتے ہوئے بھی لطف اندوز کر سکتے ہیں, اور بعض دفعہ غریب کو غربت کی حالت میں, مالدار کو مالداری کی حالت میں جب نعمت سے محروم کرنا چاہیں تو وہ محروم کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے ہمیشہ انسان وابستہ رہے, اسی کی ذات پر بھروسہ رکھے, یقین رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہر حالت میں مانگتا رہے. بیماری آ جائے تب بھی اللہ سے شفا مانگے, سبب اختیار کرے, علاج معالجہ کرائے, لیکن نظر اس پر ہو کہ یا اللہ یہ جو دوا ہے اس دوا میں تاثیر آپ ہی کا حکم ہے. ہمارے ایک استاد تھے شہید کر دیے گئے, ان کے بڑے بھائی کا بیان ہے, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. فرماتے ہیں کہ زندگی بھر کا میرا تجربہ یہ ہے کہ دوا جب مریض کو دی جاتی ہے تو ایک ہی نوعیت کے دو مریض ہیں, دوا دی جاتی ہے تو ایک کو شفا ہوتی ہے ایک کو شفا نہیں ہوتی. فرمایا کہ میری زندگی کا تجربہ یہی نکلا کہ ہر دوا مریض کے پیٹ میں جاتے وقت اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ شفا ہونی ہے کہ نہیں ہونی. دوا کی ذات کے اندر کوئی تاثیر نہیں, اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوتا ہے کہ ایک ہی دوا ایک ہی نوعیت کے دو مریضوں کو دی جاتی ہے, ایک کو شفا مل جاتی ہے ایک کو شفا نہیں ملتی. تو دوا کے اندر بھی تاثیر اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے, گھر بار کے اندر خوشیاں یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے آتی ہیں, مال و دولت کے اندر برکت یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے, آپس کے تعلقات کی استواری یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے. اور یہ سارا کا سارا نظام زندگی پرسکون چلنے والا ہو, امن اور سلامتی کے ساتھ چلنے والا ہو, ہر ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی اور شافی ہیں. پچھلے دنوں ہمارا بلوچستان کا سفر ہوا, بہت ہی مبارک سفر رہا, ہفتے بھر کا سفر تھا, بڑا ایمان تازہ ہوا. عام اسفار تو ویسے انسان کے بسا اوقات تفریحی ہوتے ہیں, تو اس میں تو بے شک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے ہوتے ہیں, لیکن یہ سفر ہمارا چونکہ علمی انداز کا تھا, اساتذہ اکرام کے ساتھ ہم سفری کا موقع ملا, اور آگے بھی جو ہمارے میزبان تھے وہ سارے علماء اور فضلاء ہی تھے, مدارس میں قیام رہا اور ایک عجیب زندگی دیکھی. ایمان تازہ ہوا کہ کیسے کیسے اللہ کے بندے جنگل اور بیابانوں میں رہ کر کیسے کیسے اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. رات ایک مدرسے میں جب ہمارا قیام تھا, کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہو کے ہم اپنے میزبان کے گھر سے جب مدرسے واپس پہنچے, اچھا بڑا مدرسہ ہے جتنا ہماری یہ مسجد کی تقریباً پوری چار دیواری ہے, اس سے بھی تقریباً چار گنا بڑا, اس میں بڑی مسجد اور بڑا بیچ میں میدان اور چاروں طرف سادے بنے ہوئے مٹی کے کمرے, اس میں 600-700 طلبا. رات جب ہم کھانا وغیرہ کھا کے اپنے استاد محترم کے ساتھ جب واپس مدرسے میں داخل ہوئے, عجیب منظر نظر آیا کہ رات کا سناٹا اور بیچ میدان کے اندر زمین کے اوپر سارے طلبا بے خبر سوئے پڑے, اپنے اپنی چادر بستر دو چار ادھر 8-10 ادھر 15-20 ادھر, جس طرح مزدلفہ کی رات میں حجاج زمین کے اوپر کھلے آسمان تلے پڑاؤ ڈالتے ہیں, تو ایسی سادہ زندگی کے سارے طلبا اس زمین کے اوپر, جہاں بلوچستان کا علاقہ بھی خشکی والا علاقہ ہے, پانی کی قلت ہے, اس مدرسے کے اندر پانی کی جو بورنگ ہے 850 فٹ نیچے جا کے پانی نکلتا ہے, تو ایسے خشک علاقے میں حشرات الارض کیڑے مکوڑے چھوٹے موٹے جانور, عجیب سا منظر لگا کہ ایک دین کے خدام سادہ دور کے اندر کس قدر سادگی کے ساتھ مٹی کے اوپر ایسے انداز سے بے خبر سوئے پڑے ہوئے ہیں جو مہمانان رسول ہیں, حفظ و ناظرہ کے بچوں سے لے کر پورے ماشاءاللہ درس حدیث کے طلبہ تک, ایک بڑی تعداد, ایک خاموشی چھائی ہوئی, سارے بے خبر سوئے پڑے. ان کا جو استاد محترم تھے انہوں نے اپنے خواب سنایا کہ مدت پہلے ایک خواب مجھے نظر آیا, ایک سفید پوش بزرگ نظر آئے, اور انہوں نے اس وقت ان کو تلاش تھی مدرسے کی جگہ کے لیے, ایک سفید پوش بزرگ اسی علاقے کے ایک دوسرے بزرگ کو خواب میں نظر آئے اور فرمانے لگے کہ جڑواں مبارک ہو, جڑواں مبارک ہو. مدتوں پہلے ایک خواب نظر آیا اور جڑواں مبارک ہو کے الفاظ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہوئے, تو یہ حیران تھے کہ جڑواں مبارک ہو کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. اب جب ہم وہاں مدرسے گئے تو مدرسہ ایک بہت بڑی دیوار کے اندر, فرمانے لگے کہ یہ ایک زمیندار کی جگہ تھی, آس پاس بھی اس کی زمینیں تھیں, انگور کے باغات ہے, مختلف ادھر کاشتکاریاں ہو رہی تھیں. فرمانے لگے کہ اس کے دل میں یہ دعیہ پیدا ہوا, بار بار میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ زمین آپ لے لیں, مدرسہ اس پہ قائم کریں, مسجد اس پر بنائیں. میں نے انکار کیا, دو تین دفعہ وہ آیا کافی اصرار کے ساتھ وہ کہنے لگا, تو انہی دنوں اس نے ایک جگہ دکھائی پھر دوسری جگہ دکھائی جہاں اب یہ مسجد و مدرسہ قائم ہے. فرمانے لگے کہ انہی دنوں جب میں نے استخارے کے لیے, ہمارے علاقے کے ایک بڑے بزرگ تھے, میں نے ان سے التجا کی, انہوں نے استخارہ کیا, تو ان کو اللہ تعالی نے خواب میں دکھایا کہ جڑواں مبارک ہو, جڑواں مبارک ہو. فرمانے لگے کہ اس نے پھر جب بہت زیادہ اصرار کیا تو میرے بڑوں نے کہا کہ اس زمین کو لے لو, ایسا نہ ہو کہ کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ جائے, تو کہا کہ میں نے زمین لے لی. اور اس کے بعد پھر وہاں مسجد کا قیام ہوا، مدرسے کا قیام بڑے سادے انداز میں، اور وہاں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد طلبہ کی پڑھ رہی ہے۔ اس زمیندار کا جب انتقال ہونے لگا تو فرمانے لگے، تین دن پہلے ان استاد محترم کی جو اس مدرسے کے بانی مبانی ہیں، ان کی صاحبزادی جو حافظ قرآن تھی، اس کو وہ صاحب نظر آئے جنہوں نے وہ زمین دی تھی۔ بچی بتاتی ہے کہ خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب اس مدرسے کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، جو درمیان کا میدان سا حصہ ہے، اور وہاں کھڑے ہوئے طلبہ بچوں کو خوب پیسے بانٹ رہے ہیں، نوٹوں کی گڈی ان کے ہاتھ میں ہے اور طلبہ کو پیسے بانٹ رہے ہیں۔ طلبہ آ رہے ہیں، ہجوم آ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے پیسے چھین رہے ہیں، گڈی ان سے نوٹ چھین رہے ہیں۔ یہ نوٹ بانٹتے بانٹتے جب پیسے ختم ہو گئے، کہا کہ اچھا بچوں میں جا رہا ہوں، خدا حافظ، یہ کہہ کر خواب ختم ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ تین دن بعد پھر ان کا انتقال ہوا۔ تو ایک بہت بڑا گویا کہ وہ ذخیرہ لگا گئے، ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ لگا گئے کہ مسجد بھی وہاں ماشاءاللہ آباد، صبح صبح سارے طلبہ تیار ہو کے، ایک عجیب خاموشی نورانیت والی، سارے طلبہ اپنی تلاوت کلام پاک میں لگے ہوئے، ایک کونے میں، دوسرے اس کونے میں، ایک پر رونق ماحول اور ایک خاموشی چھائی ہوئی۔ دیکھ کر ایمان تازہ ہوا کہ دور دور تک سناٹا جنگل بیابان، لیکن اللہ کے نیک بندے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مہمانان رسول کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، اور پڑاؤ ڈالے ہوئے اور قرآن و حدیث کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو خواب دیکھنے والے بزرگ نے فرمایا، جڑواں مبارک، جڑواں مبارک۔ تو یہ مدرسہ اور مدرسے کے بالکل متصل وہاں کا مرکزی جو تبلیغی مرکز ہوتا ہے، یہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ وہاں پر بھی بہت بڑی عمارت اور بالکل متصل یہ مدرسہ۔ تو دونوں چیزیں اللہ پاک نے، علمی مرکز اور تبلیغی مرکز، یہ دونوں ساتھ ساتھ رکھے، اور بالکل سڑک کے پار ایک بہت بڑا وہاں کا مرکزی اسپتال ہے۔ بتانے لگے کہ ایک بزرگ ایک دفعہ تشریف لائے تو کہا کہ یہاں پر سب چیزیں جمع ہو گئیں، صحت کا علاج بھی موجود ہے اور علمی لحاظ سے تربیت بھی موجود ہے اور تربیتی لحاظ سے تبلیغ کا مرکز بھی موجود ہے، تینوں مرکزوں کو اللہ پاک نے آس پاس جمع کر دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر جب بھروسہ ہو، اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا، اور پھر ماشاءاللہ ایسا پھلتا پھولتا باغ ہے کہ وہاں بے شمار طلبہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علوم سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ہمارا جانا ہوا، وہاں پر بھی اسی طرح کا منظر دیکھا، ایسی سادگی کے مناظر ہیں۔ چونکہ بلوچستان کے اندر تقریباً بہت ہی زیادہ پسماندگی ہے، سادے گھر ہیں، مٹی کے بنے ہوئے مکانات، تو وہاں پر اسی قسم کے انداز نظر آتے ہیں۔ بالکل بعض جگہوں پہ تو صحابہ اکرام کا دور، وہ اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، مٹی کے بنے ہوئے مکانات ہیں، اطراف کے اندر پہاڑ ہیں، اور پہاڑ بھی بالکل سبزے سے خالی، جس طرح مدینہ منورہ کے اطراف کے پہاڑ، جبل احد وغیرہ سبزے سے خالی۔ تو اس انداز کے وہاں یہ مناظر دیکھ کر ابھی بھی وہ پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ ایک مدرسے میں جانا ہوا تو انہوں نے بھی بتایا کہ میں ایک مدرسہ چلا رہا تھا، ایک دفعہ خواب کے اندر ایک بزرگ نظر آئے، تو میری دلی چاہت تھی کہ اس مدرسے کو ترقی دوں۔ فرمانے لگے کہ ایک بزرگ مجھے نظر آئے، تو میں نے ان سے خواب میں کہا کہ میں قرآن کریم کی تو آواز سنتا ہوں، لیکن بخاری اور مسلم کی آواز میرے کان سنائی نہیں سن پاتے، میرے مدرسے میں بخاری اور مسلم کی آوازیں نہیں آتی۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بخاری اور مسلم کی آواز بھی سنو گے۔ فرمایا کہ خواب دیکھنے کے 16 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا، آج ماشاءاللہ بیچ شہر کے اندر ان کا ایک بہت بڑا مدرسہ قائم ہے، اور بڑا ہی پر رونق، طلبہ کی ایسی گہما گہمی کہ ماشاءاللہ بڑا ہی نورانی ماحول تھا۔ تو فرمانے لگے کہ 16 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے، یہ جگہ مجھے عطا کی، وہاں پر بھی ایک بڑی مسجد اور ایک بڑا مدرسہ قائم ہے، اور طلبہ کی موسم بہار وہاں دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو لو لگانے والا بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہاں سے عطا فرماتے ہیں، وہاں سے اس کے اخلاص کا انتظام فرماتے ہیں جہاں سے اس کو توقع بھی نہیں ہوتی۔ مسجد بھی ماشاءاللہ ان کی بڑی شاندار تھی، بڑی عالی شان تھی۔ تو ہم نے معلوم کیا ان کے ایک ساتھی تھے جو ہمارے یہاں کے شاگرد ہیں، وہاں ماشاءاللہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان سے ہم نے پوچھا کہ اس نے اسباب وغیرہ، وسائل وغیرہ کیا ہیں، تو بتانے لگے کہ بس رات کو تہجد گزاری ہی ان کا معمول ہے، رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لو لگاتے ہیں، اسی سے ربط و ضبط رکھتے ہیں۔ کہا کہ جب کبھی مدرسے پر مشکل حالات آ جاتے ہیں تو ہم تمام اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرواتے ہیں، ہم سارے مل کر وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انتظامات کر دیتے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ اس سادے دور کے اندر، سادی زندگی کے اندر جو ایمانی لطف ہے، جو ایمانی حلاوت ہے، یہ وہی انسان محسوس کرتا ہے کہ جو اس حلاوت کے اندر گزر رہا ہو۔ ورنہ تو دنیا کے ٹھاٹ باٹ، یہ کر و فر یہ ناز و نعم ان کے اندر ہوتے ہوئے بھی انسان بسا اوقات اس قدر بے سکون ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے کہ زندگی کے لطفوں سے محروم ہوتا ہے۔ ایک اور مدرسے میں ہمارا قیام ہوا، وہاں تو دیکھ کر بہت ہی ترس آیا ان معصوم ننے منے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے 6, 7 سال, 8 سال, 9 سال معصوم بچے حفظ و ناظرہ کے، چونکہ اسباب ان کے پاس اتنے نہیں، پوری پوری رات بجلی غائب رہتی ہے، 24 گھنٹوں میں بمشکل 2 گھنٹے 4 گھنٹے لائٹ آتی ہے، اور اتنے اسباب نہیں کہ انسان بڑے جنریٹر لے سکے۔ تو رات کا وقت ہوا تو 60-70 کے قریب چھوٹے چھوٹے ننے منے معصوم بچے تھے حفظ و ناظرہ کے، ان کی بھی یہی ترتیب ہم نے دیکھی کہ مٹی کے اوپر اپنی چادریں، اپنے بچھونے، اپنے بستر بچھا کر سوئے پڑے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا دستور یہ کہ اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی ٹوپیوں پر امامے باندھے ہوئے۔ تو چند بچوں کو دیکھا اتنا عجیب لگا کہ رات کو سو رہے ہیں، اپنے سرانے اپنی چپل میں چپل گھسیڑی ہوئی ایسے تاکہ چپل بھی ساتھ رکھی رہے، اور چپل کے اوپر چھوٹی سی پگڑی رکھی ہوئی۔ یہ وقت کے شیخ جی ہیں جن کو ہوش و حواس ہی نہیں، اس بات کی بھی تمیز نہیں کہ ٹوپی اور امامہ الگ اور چپل الگ، اس قدر چھوٹے کہ وہ بس سوتے وقت اپنی چپل بھی محفوظ رہے اور اپنا امامہ بھی محفوظ رہے، اور رات کو سو رہے ہیں، مچھر کاٹ رہے ہیں، کوئی اپنا سر کھجا رہا ہے، کوئی اپنا ہاتھ کھجا رہا ہے، کلل بلل ہو رہے ہیں۔ دیکھ کر بڑا ترس آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب ایسے بنا دے کہ ان کو بھی سکون کی نیند سونا نصیب ہو۔ ان کی بھی مائیں ہیں، ان کے بھی اپنے کلیجے ہیں، یہ بچے ان کے لخت جگر ہیں، لیکن دین کے حصول کے لیے، قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر مائیں بھیج دیتی ہیں۔ جمعرات کا دن تھا وہ، تو ہم نے پوچھا کہ جمعرات کے دن یہ بچے اپنے گھروں کو نہیں جاتے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر چونکہ دور دور ہیں، دور دور کے گوٹھوں سے، گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کے اتنے اسباب نہیں کہ ہر جمعرات جا سکیں، تو یہ 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد جب کبھی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس وقت یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو بڑا دیکھ کر ترس آیا، اور ایمان بھی تازہ ہوا کہ ایمان اور اسلام اپنی آبیاری کے ساتھ روئے زمین پر ایسا پھیلا ہوا ہے کہ دنیا جتنی بھی ترقی کر لے اور پسماندہ علاقے جتنے بھی پستی میں چلے جائیں، لیکن ایمان کی بہاریں ہمیشہ اسی طرح تر و تازہ رہتی ہیں۔ ایک اور پرانے فاضل ہیں بن اوریٹون کے، ان کے یہاں جانے کا اتفاق ہوا، ایسے سناٹے میں دور دراز علاقے میں جا کے جب وہاں پہنچے تو ان کا ایک عجیب شوق ہم نے دیکھا، جوانی سے ان کا ایک شوق تھا قرآن کریم کے جمع کرنے کا، تو 114 ممالک کے قرآن کریم ان کے حجرے کے اندر جمع تھے، دنیا زمانے کے، دنیا کے مختلف ممالک، بتایا کہ 114 ممالک کے قرآن کریم کے نسخے میرے پاس موجود، اور اس میں پھر کچھ نادر و نایاب نسخے بھی تھے، اس میں ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے، اور بالخصوص 1000 سال پرانا قرآن کریم کا نسخہ بھی ان کے پاس موجود، عجیب و غریب قسم کا کاغذ، در درا سا موٹا سا قرآن کریم بھی اتنا موٹا، اور اس کے اوپر ہاتھ کی لکھائی سے لکھا ہوا قرآن کریم، اور پھر بادشاہ عالمگیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کریم، اور بھی کئی ایک قرآن کریم انہوں نے دکھایا جو ہاتھ کے لکھے ہوئے، قدیم زمانوں کے، چمڑے کے اوپر لکھے ہوئے، کبھی ہڈی کے اوپر، یہ ان کا ایک شوق تھا۔ تو یہ اپنے شوق کے حساب سے ساری چیزیں جمع کر کے، اب تو بہت ضعیف العمر اور بوڑھے ہو چکے، تو ان کے اس بڑھاپے کے ساتھ بھی ایک سیدھا سادہ ان کا مکان، ساتھ میں چھوٹی سی ایک مسجد اور سامنے ایک مدرسہ، ہر جگہ کوئی نہ کوئی مدرسہ، اور وہاں پر باقاعدہ وہ آباد مدرسہ، بچیاں اور بچے وہاں باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ تو ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایسی لو لگا کے رکھتے ہیں، تعلق بنا کے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت بھی لیتے ہیں، اور ایسی پرسکون زندگی، ایسے مست و مگن، ایسے خوش و خرم کہ جیسے ان کو کوئی پریشانی ہی نہیں۔ ظاہر ہے دین ملا ہوا ہے، ایمان ملا ہوا ہے، علم کی نعمت ملی ہوئی ہے، وراثت انبیاء سے حصہ لے کر وارث انبیاء بنے ہوئے، اس سے بڑا اعزاز اور کیا چاہیے؟ دنیا کے سارے اعزاز ایک طرف، لیکن وارث نبی ہونے کا اعزاز ایک طرف۔ جس کسی کو اللہ پاک نے علم دین کا حصہ عطا فرما دیا، انبیاء کا وارث بنا دیا، اب اس کے پاس دنیا موجود ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اعزاز اس کے لیے سب سے بڑا سر کا تاج ہے کہ وہ انبیاء کا وارث ہے، انبیاء کا نائب ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، بندہ اللہ سے لو لگا کر چلتا ہے، تو ایک تو اس کو اطمینان بھری زندگی ملتی ہے، خوشیوں بھری زندگی ملتی ہے، پرسکون زندگی ملتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اسباب بھی مہیا فرماتے ہیں، اس کے انتظامات بھی فرماتے ہیں، اس کی سمٹی ہوئی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو پر رونق اور بابرکت زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وہاں ہم نے ان بچوں کو دیکھا، 60-70 بچے جو حفظ و ناظرہ کہتے چھوٹے چھوٹے، وہ جو ہمارے میزبان تھے بتانے لگے کہ میری والدہ ماجدہ اکیلی ان سب بچوں کے لیے روٹیاں پکاتی ہیں، اور وہاں کی روٹیاں بھی چپاتی انداز کی، اتنے بڑے سائز کی، پورے بڑے توے پر بنتی ہیں۔ تو ہم نے دلی دل میں سوچا کہ واہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ دین کی خدمت میں نکلے ہوئے طلبہ جو گھر بار چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، ان کی والدہ کی ہمت کو داد ہے، ان کی سعادت مندی کو کتنا بڑا اللہ پاک نے اعزاز عطا فرمایا کہ خود اپنے ہاتھوں سے اتنے سارے بچوں کے لیے کھانا پکا کر تیار کر کے دیتی ہیں. والد ماجد بھی ان کے حیات ہیں, بڑے بزرگ اللہ والے انسان ہیں, بڑا نورانی چہرہ رکھنے والے. فرمانے لگے جب ملاقات ہوئی, کہنے لگے کہ دو دعائیں خصوصیت سے میرے لیے کیا کرو, ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے جو زندگی دی ہے تو یہ بندگی والی ہو, زندگی جو ملی ہے یہ بندگی والی ہو, کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی بندگی والا ہو, کہ بندہ غلام بن کر ہی جیے, کبھی بھی سرکشی والی زندگی نہ ہو. تو فرمایا کہ ایک تو دعا یہ کیا کرو کہ اللہ تعالی نے جتنی زندگی دی ہے وہ ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزرے, اور دوسری دعا کہنے لگے کہ دعا کرو کہ جب دنیا سے واپسی ہو تو اللہ تعالی کامل ایمان کے ساتھ واپسی نصیب فرمائے. فرمانے لگے کہ ناقص ایمان کے ساتھ بھی واپسی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہو جائے تو پھر جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا, سزا بھگتنی پڑے گی. تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کامل ایمان کے ساتھ بلا لے تاکہ جہنم کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور پھر آیت پڑھی, وہ جو آیت ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, قیامت کے دن تمہیں تمہارے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار, جس کسی کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہی کامیاب ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں. انسان کہتا ہے میرا گھر, میری گاڑی, میرا مکان, میرا کارخانہ, میرا کاروبار, میری یہ, میرا وہ, سب چیزیں پیچھے کی رہ جاتی ہیں, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا, سارے گھر بار, لباس پوشاک, ٹوپی چشمہ, گھڑی, موبائل, قیمتی سے قیمتی چیزیں سب گھر میں رکھی رہ جاتی ہیں. انسان تنے تنہا اکیلا کفن کے اندر منہ لپیٹ کے آخرت کی طرف چل پڑتا ہے. چند دن پہلے ہی ہمارے کرم فرماؤں میں سے ہیں ہمارے جو برادران عزیز ہیں, حج کے سلسلے میں ان سے روابط رہتے ہیں, بہت بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں حج اور عمرے کے سلسلے کی. تو ان کے ایک لوتے نوجوان بیٹے 29 سالہ, اس کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور ایک قے آئی اور منہ سے خون جاری ہوا, اور چند منٹ کے اندر اللہ کو پیارا ہو گیا. سارے کا سارا وہ سامان, وہ زندگی کے سامان, کر و فر, گاڑیاں, کوٹھیاں, بنگلے, کاروبار, وہ سارا کا سارا سب کچھ پیچھے, وہ نوجوان 29 سال کا چھوٹا چھوٹا ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور ایک بیوی اور ماں باپ کو اداس اور غمگین چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہوا. حج کی کمپنیوں کے اندر بڑے عہدے پر فائز تھا, سارے اگریمنٹ وگریمنٹ, دستخط وستخط, حج کا گروپ پورا تیار ہے, بہت بڑا گروپ لے کر جاتے ہیں. والد ماجد اور والدہ دونوں حرمین شریفین میں موجود تھے اور بیٹا یہاں موجود تھا. اسی سلسلے میں بات چیت ہو رہی تھی کہ کون سا ہوٹل کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. بات چیت تقریباً آدھے پونے گھنٹے تفصیل سے بات چیت ہوئی, اور بات چیت مکمل ہونے کے 10 منٹ بعد اچانک بس قے آئی. ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے کا دل پھٹ گیا, غسل, کفن, نماز جنازہ کے باوجود بھی آخر تک منہ سے خون مسلسل بہہ رہا تھا. تو انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ, جو سب کچھ کہتا ہے کہ میرا یہ, میرا وہ, میرا یہ, میرا وہ, یہ سارا میرا دوسروں کا ہو جاتا ہے, پرایا ہو جاتا ہے, دوسرے اس کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں, اور انسان تنے تنہا اکیلا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اللہ کی ذات سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے, اس کی ذات پر یقین کامل رکھنے کی ضرورت ہے, اس سے اپنی دنیا کی بھی ہر ضرورت مانگی جائے, آخرت کی کامیابی بھی اسی سے مانگی جائے. زندگی ہو تو بندگی والی ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ کی مان کر چلنے والی زندگی ہو, پل پل پہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت اور ارادے ہوں کہ کسی بھی لمحے ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یقین جب اللہ کی ذات پر ہو, بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو, اللہ تعالیٰ بھی پھر بندے کو نوازتے ہیں, اس کی مدد فرماتے ہیں, زندگی میں اس کی برکت نصیب ہوتی ہے, خوشیاں نصیب ہوتی ہیں, ایمان اور تقوی میں ترقی نصیب ہوتی ہے, اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے, پھر بندے کو ایسی حلاوت اور چاشنی ملتی ہے کہ ہر چیز میں وہ لطف اندوز ہوتا ہے. جس طرح سامنے دسترخوان کے اوپر پھل فروٹ رکھے ہوں طرح طرح کے, قسم قسم کے, تو انسان کبھی یہ کھاتا ہے, کبھی وہ کھاتا ہے, کبھی وہ کھاتا ہے, لطف اندوز ہوتا ہے, مختلف ذائقے حاصل کرتا ہے. تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت والی زندگی مل جائے, وہ کبھی نماز پڑھتا ہے, کبھی تلاوت کرتا ہے, کبھی ذکر و اذکار کرتا ہے, کبھی صدقہ خیرات کرتا ہے, کبھی بندوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور ہمدردی کرتا ہے, کبھی میٹھے بول بولتا ہے, ہر طرف وہ نیکیاں ہی نیکیاں کماتا ہوا دکھائی دیتا ہے, سراپا اس کا وجود خیر ہی خیر بن جاتا ہے کہ اس کے وجود سے ہر وقت نیکیاں ہی صادر ہوتی ہیں. اور ہمیشہ اپنے وجود کو پھر وہ گناہوں سے بچاتا ہے. بڑا ہی پیارا وظیفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو عطا فرمایا جنہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ انی احب ان اکون اعبد الناس, میری چاہت یہ ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں, تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اتق المحارم, حرام کاموں کو چھوڑ دو, تکن اعبد الناس, سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. حرام کاموں سے بچنے والا یہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دوست بن جاتا ہے, سب سے قریبی دوست بن جاتا ہے, سب سے محبوب بندہ بن جاتا ہے. اور عبادت اپنے وقت پر انجام دینے والا ہو یہی زندگی بندگی والی ہے. اور اگر خدا نخواستہ گناہوں کی حلاوت کے چکر میں, گناہوں کی لذت کے چکر میں اللہ تعالیٰ سے دور نکل گیا, خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اسی دوری کے اندر پیغام اجل آ جائے اور دنیا سے واپسی ہو, خسرت دنیا والآخرہ کا مزداق بن جائے. تو یقین اللہ کی ذات پر رکھے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہو, اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والا, اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگے انسان, آخرت کی بھی کامیابیاں مانگے, اور بالخصوص عافیت دارین. حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمہ اللہ سے جب کبھی کوئی دعا کی درخواست کرتا, حضرت دعا کر دیجئے, برجستہ سر دست دعا دیتے, اللہ تعالیٰ عافیت دارین عطا فرمائے. عافیت دارین کا مطلب دنیا میں بھی عافیت ہو, آخرت میں بھی عافیت ہو, اور عافیت کا مطلب یہ کہ انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. دنیا کے اندر بھی ہر قسم کی پریشانیوں سے انسان مأمون اور محفوظ ہو جائے, آخرت کی بھی تمام کی تمام قسم کی پریشانیوں سے مأمون اور محفوظ ہو جائے, وارے کے نیارے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت دارین انسان مانگے, خیر اور بھلائی مانگے, اپنے لیے دنیا اور آخرت کی ترقیاں مانگے. بے شک ترقی ہر چیز میں مطلوب ہے, ممدوح ہے, لیکن حدود میں رہتے ہوئے, دائرے میں رہتے ہوئے. ہر چیز کے اندر, حتیٰ کہ عبادت کے اندر بھی انسان ترقی کرے لیکن دائرے کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ جو عبادت کرتے کرتے تھک گئیں تو نیند آنے لگی تو اپنے بالوں کو ایک ڈوری سے باندھ کے چھت کے سرکنڈے سے اٹکا دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا, فرمایا کہ بشاشت قلبی کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ عبادت کرو, اپنے وجود کو اتنا زیادہ مت تھکاؤ کہ نیند کی وجہ سے عبادت نہیں کر پاتی اور پھر اپنے آپ کو تکلیف دو اس طرح سے, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. تو ہر چیز کے اندر ترقی کی جائے لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنے کاروباری معاملات میں, نوکری کے معاملات میں, گھر بار کے اندر, ترقی دینے کے اندر, جتنے بھی جائز اور حلال معاملات ہیں اس میں آگے قدم بڑھا سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ہمیشہ مد نظر رکھے. خوشی ہو یا غمی, تنگ دستی ہو یا فراخی, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی سامنے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مال کے ذریعے بھی ہم آزماتے ہیں, خوشی کے ذریعے بھی آزماتے ہیں, غمی کے ذریعے بھی آزماتے ہیں. مصیبت کے وقت بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے, خوشی کے وقت بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے. کتنے ہی اہل ایمان ہیں, صاحب ایمان ہیں کہ خوشی کے موقعوں پر لگتا ہے جیسے ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا. گانے بجانے عروج پر ہوتے ہیں, ڈھول ڈھپک کا عروج پر ہوتا ہے, ناچ گانا عروج پر ہوتا ہے, پردے بے پردگی کی تمیزیں ساری مٹ جاتی ہیں, اور خوشیوں کے اندر اسراف اس قدر عروج پر ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھلے لاکھوں روپے ادھار لینا پڑ جائے, قرض لینا پڑ جائے, خرد برد کرنا پڑ جائے, ساری چیزیں انسان کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتا ہے. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو غمی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر بیٹھتے ہیں, جو منہ میں آیا نکال دیا, جو دل میں آیا کہہ دیا. تو یہ دونوں ہی صورتیں امتحان کی ہیں. خوشی ملے تب بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنے آپے میں رہتا ہے یا آپے سے باہر ہو جاتا ہے. خدا نخواستہ غمی آئی, پریشانی اور تکلیف آئی, صدمہ پہنچا, تب بھی بندے کی آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ اس موقع پر کیا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق ہمیں سکھایا, الصبر عند الصدمۃ الاولی, فرمایا کہ اصل صبر وہی ہے جو پہلے مرحلے پر کیا جائے. خدا نخواستہ کوئی بھی مصیبت آئی, جانی یا مالی یا بدنی, کوئی بھی مصیبت آ گئی, اس مصیبت پر جو پہلے مرحلے میں انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کی طرف فوراً رجوع کرے, اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھے اور صبر کا پیکر بن جائے, یہی اعلیٰ درجے کا صابر ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو پھر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی بغیر حساب کے عطا فرمائیں گے. ایک تو دنیا کے اندر انسان کو دیا جاتا ہے بغیر حساب کے, اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, وہاں تو آخرت کے اندر جب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دینے پر آئیں گے. فرمایا کہ یوفی الصابرون, صبر کرنے والوں کو جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے بغیر حساب, بغیر ناپ تول کے دیا جائے گا. تو دنیا میں صبر کیا مصیبت پر, اجر اتنا بڑا کہ بغیر حساب کتاب کے ملے گا. اور خوشی آئی, خوشی کے اندر بھی اترائے نہیں, آپے سے بہان نہیں ہوئے, شریعت کی حدود کو پامال نہیں کیا. کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں کہ شادی کے موقع پر ہزاروں روپے آتش بازی کے اوپر ضائع کر دیے جاتے ہیں. پچھلے سال یہ جو ہمارے مدارس کے داخلے کے امتحانات ہوتے ہیں, ابھی 6 شوال سے شروع ہوئے تھے اور مکمل ہو کے اب الحمدللہ تعلیم کا آغاز ہو چکا. تو پچھلے سال ایک بڑا ہی کم سن خوبصورت گورا چٹا بچہ آیا داخلے کے امتحان دینے کے لیے, ایک آنکھ اس کی بالکل ضائع تھی, اندر پچکی ہوئی تھی. تو میں نے ویسے ہی اس کا امتحان لیا اور ساتھ میں پوچھا کہ یہ آنکھ کیا ہوا اس کو, تو اس نے بتایا کہ شادی کے موقع پر پٹاخے پھاڑ رہے تھے, پٹاخہ غلط اچھل کے آنکھ میں لگا اور آنکھ پوری ضائع ہو گئی. کتنے ہی ایسے نقصانات ہو جاتے ہیں. تو شادی اور خوشی اس کے آنے پر بعض دفعہ انسان اتنا زیادہ آپے سے باہر ہوتا ہے کہ ہزاروں روپے اس فضول خرچی کے اندر اور دوسروں کو ایذا پہنچانے کے اندر, بعض دفعہ جب رات کو بارات آتی ہے 1:30-2:30 اچانک اس قدر خطرناک فائرنگ ہوتی ہے کہ محلے والے بےچارے خوف زدہ ہو کر جاگ جاتے ہیں. یا اسی طرح شادی بیاہ کے گھروں میں جب ریکارڈنگ ہوتی ہے تو گانے بجانے اس قدر زور و شور سے ہوتے ہیں کہ اڑوسی پڑوسی بےچارے کان پکڑتے ہیں کہ یا اللہ جلدی ان کی شادی ختم ہو. تو اس طریقے سے انسان جو اپنے موقع آنے پر, خوشی کے موقع پر وہ مسلمان نہ رہے, غمی آنے پر مسلمان نہ رہے, تو یہ انسان کچا مسلمان ہے. پکا مومن مسلمان تو وہ ہے جو جنت میں بھی سب سے پہلے جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو خوشی اور غمی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والے ہوں گے, آخرت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے. کہ یہ خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے, غمی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف تعلق جوڑنے والے, ایسے ہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں. بات یہ کہ غلام جب غلام بن کر جیتا ہے, مالک اس کے سامنے موجود ہو تو ہمیشہ وہ ڈرا اور سہما رہتا ہے, آپے سے باہر نہیں ہوتا. تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں, عبدیت ہمارا فطری منصب ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے عبد بنایا, غلام بنایا, اپنا بندہ بنایا. بندہ تو ہر وقت ہر لمحے ہر آن اللہ ہی کے تو سامنے ہے. رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو, اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کو دیکھ رہے ہیں. وہ ایسا علیم اور خبیر ذات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیری رات ہو, گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہو, ایک چیونٹی پہاڑ کی تہ کے اندر کہیں چل کر جا رہی ہو, تو اس پاؤں کی, اس چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور اس چیونٹی کے اس راستے کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. وہ ایسا علیم اور خبیر ذات, وہ ہر وقت ہماری نگرانی کر رہا ہے, ہر وقت ہماری دیکھ بھال ہو رہی ہے کہ بندہ خوشی میں کیسا ہے, غمی میں کیسا ہے. ذرا سی کوئی آزمائش آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, انسان فوراً اللہ کی ذات سے نظر ہٹا کر فوراً بندوں کی طرف نظر لے جاتا ہے. حالانکہ وہی ذات جو خوشی دینے والی, مالداری دینے والی, کاروبار میں, نوکری میں, مال و دولت میں ترقی دینے والی, اسی کی طرف سے تنگی بھی آتی ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے, جب چاہتا ہے رزق کو گھٹا دیتا ہے, تنگی کر دیتا ہے. رزق بڑھا کر بھی امتحان لیتا ہے کہ بندہ زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں, بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے کہ نہیں, غریبوں کے اوپر مال خرچ کرتا ہے کہ نہیں, اور حدود میں رہتا ہے کہ نہیں. اور کبھی رزق کو تنگ کر کے, تنگ دستی کے اندر بھی بندے کا امتحان لیتا ہے. لیکن مالداری کے دنوں میں تو انسان اللہ تعالیٰ کو مالداری کی وجہ سے بھول جاتا ہے, تنگ دستی آتے ہی فوراً اس کی نظر اللہ کی ذات سے ہٹتی ہے, فوراً اس کی زبان پر یہی آتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا, کسی نے کچھ کرا دیا, بندش کرا دی. اللہ کی ذات سے ہٹ گئی کہ وہی ذات ہے جو رزق کو بڑھانے والا, رزق کو گھٹانے والا. اگر یہی بندہ اللہ سے لو لگائے کہ یا اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے, تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو ختم فرمائیں گے. لیکن اللہ کی ذات سے تو گویا کہ نظر ہٹ ہی گئی. حالانکہ والقدر خیره وشره من اللہ تعالی, مومن کا تو ایمان یہ ہے کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے, وہی خیر کا مالک, وہی شر کا مالک, وہی نفع کا مالک, وہی نقصان کا مالک. ہر اچھائی اور برائی اسی کے حکم سے آتی ہے. البتہ بندے کی آزمائش ہوتی ہے, مالداری میں بھی اس کی آزمائش اور تنگ دستی میں بھی اس کی آزمائش. صحت دے کر بھی وہ امتحان لیتا ہے, بیماری دے کر بھی وہ آزمائش میں ڈالتا ہے. خوشحالی آئے, تنگ دستی آئے, خوشیاں آئیں, غمی آئے, یا اسی طرح تعلقات ٹوٹیں یا جڑیں, ہر موقع پر اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں. لیکن کچے ایمان والے کی نظر اللہ کی ذات سے فوراً ایسی ہٹ جاتی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ تو خیر ہی خیر والا ہے, شر اس کی طرف سے آ ہی نہیں سکتا, فوراً مخلوق کی طرف نظر جاتی ہے. جب پوچھا جاتا ہے کسی سے دشمنی ہے, کوئی ناراضگی ہے, کسی نے کوئی بندش کرائی ہے, تو آپ کی نظر میں کوئی ہے نہیں, نظر میں تو کوئی نہیں لیکن کسی نے کچھ کرا دیا. اللہ کی ذات سے نظر ہٹنے کے لیے شیطان کا یہ بڑا ہی آسان ہتھیار ہے کہ اللہ کی ذات سے نظر ہٹ گئی، اب وہ کسی کی ذات کون ہے جس نے کرایا، کس کے پاس اتنی فرصت اتنا وقت کہ جو دشمنی نہ ہونے کے باوجود بھی کراتا پھرے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ تمام مشکلات کا حل ہماری پسندیدہ زندگی میں ہے، ہماری مرضی کی زندگی میں ہے، تم ہماری مرضی کی زندگی بسر کرو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ساری تمہاری مشکلات آسان کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مشکلات سے خلاصی کا راستے بنانا یہ ہمارے ذمہ ہے، تم ہمارے تو بن جاؤ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے تمہیں رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوگا. لیکن مشکلات کے اندر بندہ رجوع اللہ کرنے کے بجائے مزید ادھر ادھر بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ ایک ہی در ہے جس در سے لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ بندے کی مشکلات بہت جلد حل فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر یقین نصیب فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر سچا یقین نصیب فرمائے. یہ یقین اتنی اونچی ایمانی صفت ہے جب بندے کو مل جاتی ہے کہ ہر کام میرا اللہ ہی کرنے والا ہے، ہر چیز میں اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنے والا بندہ بڑا ہی کامیاب بندہ ہے. اسباب اختیار کرنا اللہ نے حکم دیا کہ جب کوئی معاملہ آ جائے اسباب اختیار کرو اور اس کے بعد بھروسہ میری ذات پر کرو. صحابی آئے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اونٹ کو ویسے ہی چھوڑ دوں یا اونٹ کو باندھ کر پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں؟ فرمایا پہلے اونٹ کی رسی کو کسی کھوٹے سے باندھو اور ساتھ میں پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو کہ اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائے گا. اسباب اختیار کرو اور ساتھ میں بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو. تو ہمیں حکم یہی ملا ہے کہ سبب بھی اختیار کیا جائے اور سبب کے بعد جو مسبب الاسباب کی ذات ہے اس ذات کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے اسی سے پھر تعلقات کو مضبوط کیا جائے، استوار کیا جائے. دنیاوی منصب کے حصول کے لیے جب کبھی معاملہ کیا جاتا ہے، کوئی تعلق والا موجود ہو تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم خانہ پوری کے لیے کاغذی کارروائی کرو، پھر مجھے فون کر دینا. تو وہاں پر وہ دفتر میں آفس میں نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہے، درخواست لکھتا ہے، ساری خانہ پوری کرتا ہے، اپنی سندات وغیرہ کی فوٹو کاپیاں سارے اٹیس پٹیس کرا کے جمع کراتا ہے. یہ اس نے اسباب اختیار کر لیے، ساتھ میں بھی فون گھماتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جمع کرا دیا فلانے کے پاس. اب تعلق اس سے جوڑا ہوا ہے، جو تعلق والا تھا، جو عہدے اور منصب پر فائز ہے، جس کو اختیار ہے نوکری میں لگانے یا نہ لگانے کا، اب اس نے سبب بھی اختیار کر لیا لیکن اب اس سے رابطے میں ہے، اس سے میل ملاقات بھی کر رہا ہے، اس کی یاد دہانی بھی کرا رہا ہے، اس سے برابر ہمدردیاں وصول کر رہا ہے. وہ تسلی دیتا ہے کہ ہو جائے گا کام، ہو جائے گا، ہوتے ہوتے کام ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اسباب اختیار کرو لیکن تعلق ہم سے جوڑ کے رکھو، اسباب میں کچھ نہیں رکھا. یہی سبب جب اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک تاثیر دکھاتے ہیں، اور وہی سبب جب اللہ کا حکم ہو جائے تو دوسری تاثیر اس کی ہو جاتی ہے. آگ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جلانے کا سبب بنایا کہ جب کبھی آگ کہیں لگے گی تو چیز کو جلائے گی، لیکن اللہ کا حکم آ گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ کے اندر 40 دن تک موجود رہے، ایک بال بھی نہ جلایا. پانی ہے، اس کے اندر تاثیر یہ کہ جو اس میں جائے گا ڈوبے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب پہنچے اس میں سے گزر گئے، پانی نے راستہ دے دیا. دونوں طرف پانی موجود ہے لیکن ڈوبنے کے بجائے بیچ سے راستہ مل رہا ہے. تو سبب موجود ہے ڈوبنے کا لیکن ڈوبتے نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پورا دریا عبور کر گئے. جمعہ ہی کو میں نے یہ واقعات سنائے، بڑے ایمان افروز ہیں کہ جب اللہ کی ذات پر یقین ہو، بھروسہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پہ اپنے بندوں کے ساتھ اپنی قدرت کے معاملات دکھاتے ہیں کہ اسباب پیچھے رہ جاتے ہیں، قدرت آگے نظر آتی ہے. تو جب آگے بڑھ رہے تھے دشمن کی طرف، درمیان میں دریا آیا، فرمایا کہ اپنے پورے لشکر کو گھوڑے دریا میں اتار دو. سارے گھوڑے دریا میں اتر گئے اور دریا عبور کر گئے. روایات میں آتا ہے کہ گھوڑے کے جو سم ہوتے ہیں وہ بھی تر نہیں، وہ گھوڑے خشک کے خشک دریا عبور کر کے باہر نکل گئے. نکلنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے پوچھا، لشکر کے سپاہیوں سے پوچھا، کسی کا کوئی سامان تو نہیں گرا؟ ایک نے بتایا کہ ہاں میرا پانی کا پیالہ تھا وہ گر گیا. فرمایا کہ اے دریا، تیرے اندر ہمارے ایک ساتھی کا پانی کا پیالہ گر گیا، واپس کر دے. اب دریا بظاہر بے جان چیز ہے، پانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ قدرت تو ہماری چلتی ہے. بندے کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ کا وہ سچا اور پکا بندہ ہے، حضور کا سچا غلام ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کو حکم دے رہے ہیں کہ اے دریا، ہمارے ساتھی کا پانی کا پیالہ تجھ میں گر گیا، ذرا واپس کر دے. فرماتے ہیں کہ پانی کی ایک لہر آئی اور اس لہر کے اندر وہ پانی کا کٹورا موجود تھا، کنارے پہ پھینک کے موج واپس چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں قدرت کے کرشمے. ابو ریحانہ ایک صحابی ہیں, اپنی کتاب سی رہے تھے, سوئی دھاگے سے ٹوٹی, اچانک ہاتھ سے چھوٹی, دریا میں گر گئی. اب پریشان تھے, کام ادھورا تھا, سوئی دریا میں جا گری. تھوڑی دیر سوچا, پھر فرمایا کہ اے دریا میری سوئی واپس کر, میرا کام باقی ہے. سوئی حالانکہ ڈوبتی ہے تو واپس نہیں آتی, پانی کی تہ میں چلی جاتی ہے. اللہ کا حکم ہوا, تھوڑی دیر میں سوئی تنکے کی طرح پانی پر تیرتی ہوئی اوپر آ گئی, اپنی سوئی اٹھائی اور اپنا کام شروع کر لیا. تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ جب بندہ ہم پر یقین رکھتا ہے, بھروسہ رکھتا ہے, بغیر اسباب کے بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیتے ہیں. بڑے بڑے واقعات جمعہ کے دن سنائے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر زلزلہ آیا مدینہ منورہ میں, کوڑا برسایا, فرمایا کہ اے زمین کیوں کپ کپاتی ہے, کیوں زلزلہ تجھ پر برپا ہوتا ہے, کیا عمر نے تجھ پر عدل و انصاف نافذ نہیں کیا, تھم جا, رک جا اپنی جگہ پر. کوڑا برسنے کی دیر تھی, زمین جو کی تو ساکت ہو گئی. اللہ کے بندے کا تعلق جب اللہ سے مضبوط, اللہ تعالیٰ اس بندے کا حکم کیسے جاری فرما رہے ہیں, زمین بالکل ساکت ہو گئی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر چڑھے, احد پہاڑ جھومنے لگا, ہلنے لگا, حرکت کرنے لگا خوشی میں, آپ نے اپنا قدم مبارک اس احد پہاڑ پر اس طرح مارا, فرمایا کہ احد ٹھہر جا, اس وقت تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق, دو شہید موجود ہیں. احد وہیں کا وہیں ساکت ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو بظاہر لگتا یہ ہے کہ شاید یہ اسباب سے ہٹ کر ہیں, لیکن اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب کی ذات موجود ہے. آگ لگ گئی جو مدینہ منورہ کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی, حضرت تمیم داری سے فرمایا جاؤ تمیم اس آگ کو ذرا پیچھے دھکیل دو, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. تو حضرت تمیم داری بھی بڑے بے باکانہ انداز میں جرت کے ساتھ چل کھڑے ہوئے, پوچھا نہیں کہ آگ کو کیسے واپس دھکیلوں, تربیت ہو چکی تھی, ایمان بن چکا تھا, اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ ہمیں تو صرف اشارہ کرنا ہے, کرنے والی ذات اوپر موجود ہے. اپنی چادر کو مروڑ کے کوڑا بنایا اور کوڑے کے ساتھ اس آنکھ کی طرف بڑھے اور اس آنکھ کو ایسے ہکانے لگے اس طرح مال مویشی چرانے والا چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو لاٹھی کے ذریعے ہکاتا ہے, تو آگے آگے جانور پیچھے پیچھے چرواہا. فرماتے ہیں کہ وہ اپنی اس چادر کے بنے ہوئے کوڑے سے آنکھ کو ہکاتے تھے اور آنکھ واپس پلٹ کر جہاں سے نکلی تھی وہیں جا کر سمٹ کر ختم ہو گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہوئے خطبے کے دوران فرماتے ہیں یا ساریت الجبل, اے ساریہ پہاڑ کا رخ اختیار کرو, لشکر اسلام ہزاروں میل دور کفار کے نرغے میں پھنسا ہوا تھا اور یہاں اللہ تعالی نے آپ کو بذریعہ الہام بتا دیا کہ اس وقت آپ کے ساتھی کفار کے نرغے میں آ چکے. خطبے کے دوران ہی آپ نے خلاف توقع, خلاف معمول ایک جملہ ارشاد فرمایا یا ساریت الجبل, اے ساریہ جو لشکر کے سالار تھے, اے ساریہ پہاڑ کا رخ اختیار کرو. ہزاروں میل دور اللہ تعالی نے حضرت کی آواز کو پہنچایا. ہوا کے دوش پر صحابہ نے آواز سنی کہ حضرت فاروق اعظم پکار رہے ہیں, للکار رہے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کی جانب چلو. پہاڑ کی طرف رخ کیا تو کفر کے نرغے سے بچ گئے. دریائے نیل کے نام جو پیغام بھیجا چھوٹی سی پرچی میں لکھ کر کہ اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے مت چل, اگر اللہ وحدہ لا شریک تجھ کو چلاتا ہے اس سے ہماری التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو چلائے. اس دن سے جو چلا ہے آج تک چلتا چلا جا رہا ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, بندے کا تعلق جب اللہ تعالیٰ سے پختہ ہو, مضبوط ہو, مستحکم ہو, تو پھر بندے کے اللہ تعالیٰ ایسے معاملات دکھاتے ہیں کہ بندے تو ہمارا ہو جا, یہ ساری کائنات ہم تیری کر دیں گے, یہ سارے معاملات تیرے لیے تیری مرضی کے مطابق کر دیں گے, تیری چاہت کے مطابق کر دیں گے. حضرت عقبہ ابن نافع کا بھی میں نے بتایا کہ حضرت فاروق اعظم نے ان کو افریقہ کی طرف ذمہ داری دے کر بھیجا, وہاں جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا وہاں درندے تھے, وحشی جانور تھے. مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہاں قیام خطرناک ہے, رات کو خطرات ہوں گے. فرمایا کہ اچھا, آپ نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ اے جنگل کے درندوں یاد رکھو کہ اس جگہ پر ہم نے قیام کرنے کا ارادہ کر لیا, چنانچہ یہاں ہمیں کوئی بھی درندہ آس پاس نظر نہ آئے, جو نظر آیا ہم اس کو قتل کر دیں گے, لہذا اس علاقے کو ہمارے لیے خالی کر دو. سارے جانور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے, حتیٰ کہ وہ جانور جو بچے والے تھے اپنے بچوں کو منہ میں اٹھا کے وہ بھی وہاں سے رخت سفر باندھ رہے تھے. یہ تابع داری, یہ فرما برداری, یہ اطاعت اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی چاہت اور اس کے حکم کو اپنی مخلوقات کے اوپر بھی لاگو کر دیا کرتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اللہ کا انسان بن جائے, اللہ والا بن جائے, نظر اللہ کی ذات پر ہو, بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں. انسان نمازیں پڑھ کر, دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے, مستحکم اور استوار کرے, اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والا ہو, جو بھی مشکل پیش آ جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو. کسی عامل کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے, کسی جادوگر کے پاس جانے کے بجائے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بڑی پیاری کتاب عطا فرمائی, قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سارے زہریلے اثرات دور ہو جاتے ہیں. سورہ بقرہ کی انسان تلاوت کرے, جنات شیاطین سارے شرور و فتنے دور ہو جاتے ہیں. گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے, فرمایا کہ اس گھر سے جنات اور شیاطین سارے رفو چکر ہو جاتے ہیں, وہ گھر صاف ستھرا پرامن ہو جاتا ہے. اور خاص کر آخر کی تین صورتیں, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ اس امت کو بہت بڑا اللہ پاک نے انعام عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کے بعد ان تینوں صورتوں میں سے ہر صورت کو تین تین دفعہ پڑھ لے گا, شام مغرب ہونے تک تمام شرور اور فتنوں سے محفوظ رہے گا. جادو ہو, حسد ہو, نظر ہو, کوئی بھی نقصان کی چیز ہو, اس سے اللہ پاک محفوظ فرما دیں گے. اور پھر فرمایا مغرب کے بعد دوبارہ ان تینوں صورتوں کو تین تین دفعہ پڑھ لو, صبح تک وہ پھر محفوظ رہے گا. یہ صبح و شام کا آسان وظیفہ عطا فرما دیا. سورہ فلق, سورہ ناس تو ہے ہی جادو, حسد اور مختلف نقصان کی چیزوں سے بچاؤ کے لیے, تو اس کو انسان اپنا وظیفہ بنا لے, نماز کو معمول بنا لے, اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے, تعلق کو مضبوط اور مستحکم کر لے, نظر اللہ کی ذات پر رکھنے والا بن جائے, تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بن جاتے ہیں. صحابہ اکرام کا ایمان ایسا ہی مضبوط تھا, یقین اتنا مستحکم تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی منصوبہ بنا رہے تھے مکہ مکرمہ کی طرف راز فاش ہونے کے لیے, راز فاش کرنے کے لیے ایک بڑھیا, اس کو ایک پرچے کے اندر پیغام دیا گیا, وہ پرچے کے اندر پیغام لے کر مکہ والوں کی طرف روانہ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پتہ چل گیا کہ راز فاش کرنے کے لیے ایک بڑھی عورت خط, چھوٹا سا خط اور پیغام لے کر مکے والوں کی طرف چل پڑی ہے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ساتھیوں کے ساتھ روانہ کیا, فرمایا کہ فوراً دوڑو, مکہ کے راستے میں ایک بوڑھی عورت تم کو ملے گی, وہ ہمارا راز لے کر جا رہی ہے, اس کے پاس ایک رقعہ ہے, ایک پرچہ ہے, اس میں ہمارے راز ہیں, اس سے ضبط کرو, واپس اس کو لے کے آؤ, پکڑ کر لاؤ. دوڑ لگائی, راستے میں جا کر اس بڑھیا کو پا لیا, تلاشی لی, کچھ بھی نہیں پایا. بڑھیا بھی انکار کر دی, میرے پاس کچھ بھی نہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایمان اور یقین حضور کی بات پر اتنا پکا تھا, کہا کہ ایڑی چوٹی کا تو زور لگا لے, تو جھوٹی, ہمارے آقا نے سچ فرمایا, تیرے پاس خط موجود ہے, سیدھی شرافت سے خط ہمارے حوالے کر دے, ورنہ ہم تجھ کو برہنہ کر کے تیری شرمگاہ تک کی بھی وہ تلاشی لیں گے. جب اس نے یہ دھمکی سنی تو پھر یہی ہوا کہ اس نے اپنے خفیہ مقاموں میں اور پردے کی جگہ پہ وہ خط چھپایا ہوا تھا, مجبور ہو کے اس نے اس خط کو نکال باہر کیا. تو یقین اتنا پکا تھا کہ جب آقا نے فرما دیا, آقا سچے, آقا جھوٹے نہیں ہو سکتے, اتنی بڑی بات کہہ کر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسے خط ضبط کر کے لاؤ, تو جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے آقا جھوٹے نہیں ہو سکتے. وہ یقین تھا, وہ ایمان تھا, وہ مضبوط استحکام تھا کہ جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کوئی بات فرما دی, اب اس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہو سکتا. یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان کی پختگی کی علامت ہیں. جب بندے کا اللہ کی ذات سے تعلق مضبوط ہو تو اللہ کی باتوں پر بھی ایمان پختہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو تو آپ کی باتوں پر بھی ایمان پختہ ہوتا ہے, یقین کامل درجے کا ہوتا ہے. نظر اللہ کی ذات سے ہٹ جائے پھر انسان ادھر ادھر کی ٹھوکرے کھاتا پھرتا ہے. بڑا ہی دکھ اور افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی تعویذ کے لیے, کوئی معلومات کے لیے آتے ہیں. کبھی کبھی میں بتاتا ہوں کہ یہ سورہ فلق, سورہ اخلاص, سورہ ناس, تو بڑی بے پرواہی کے ساتھ, ہاں ہاں یہ تو ہم سب پڑھتے رہتے ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. ارے خدا کے بندے, کوئی عامل تم کو 2-4 ہزار روپے لے کر کوئی کیڑے مکوڑے بنا کر دے دے, اس پر تو بڑا یقین ہو جاتا ہے کہ عامل سے تعویذ لائے ہیں اس میں تاثیر ہوگی. لیکن جو سرکار کا بتایا ہوا وظیفہ ہے, یا قرآن کریم میں اللہ پاک نے بے شمار ایسی آیات رکھی ہیں جو بابرکات ہیں. آیت الکرسی ہے, سورہ فاتحہ ہے, سورہ فاتحہ کا تو نام ہی سورۃ الشفا ہے. صحابہ کا جو لشکر گیا تھا وہاں, ایک آدمی جس کو بچھو نے ڈس لیا تھا, سردار تھا, وہ لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو ڈس لیا ہے, کوئی عمل ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, علاج کریں گے لیکن بکریوں کو ریوڑ لیں گے. کہا ٹھیک ہے, منظور ہے. جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی, اللہ پاک نے شفا دی, بکریوں کا پورا ریوڑ لے کے واپس لوٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا, آپ نے فرمایا کہ یہ بکریوں کا ریوڑ حلال ہے, میرا بھی حصہ اس میں لگانا. تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے تو اتنی مبارک مبارک چیزیں عطا فرمائی لیکن ان چیزوں سے ہمارا یقین اٹھ چکا، ایمان اٹھ چکا، بھروسہ اٹھ چکا. جب کوئی مبارک آیت بتائی جائے، کوئی کام کا وظیفہ بتایا جائے قرآن سے حدیث سے، تو اس کو بڑے لاوبالی پن سے انسان ٹھکرا دیتا ہے، مسترد کر دیتا ہے. چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ایسا مل جائے کہ بس وہ رکھے اور کام بن جائے، نہ نماز پڑھی جائے، نہ عبادت کی جائے، نہ اللہ کو منایا جائے، نہ گناہوں کی زندگی سے بچا جائے، بس ذرا سا ادھر بٹن دبائے ادھر فوراً کام ہو گیا. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مستقل کی زندگی، ہمیشہ رابطے کی زندگی ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی ہو، پسندیدہ زندگی ہو، پھر اللہ تعالیٰ بندے کے کام خود بخود ایسے پیارے بناتے ہیں کہ بندے کو لطف و سرور ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، حلاوت و لذت ملتی ہے. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے در سے دور ہو جائے تو پھر وہ در بدر کی ٹھوکرے کھاتا ہے، اس کی نظر اللہ سے ہٹ کر بندوں کی طرف ہو جائے تو پھر وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد ابن ولید لشکر جرال لے کر جس طرف یلغار کرتے، فتوحات اسلام، ہر طرف فتوحات ہی فتوحات ہو جاتی، جس طرف لشکر کا رخ ہوتا کفر مغلوب ہو جاتا، اسلام کا جھنڈا سربلند ہوتا. عین عروج کے وقت جب لشکر اسلام فتوحات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، فتوحات پہ فتوحات ہو رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر ایک صحابی روانہ ہوتے ہیں. اس پیغام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رقعہ لانے والے، یہ پرچی لانے والے آپ کو جب یہ پرچی دیں تو آپ سپہ سالار، جو پورے اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف جس طرح کہلاتے ہیں، تو آپ اس وقت پورے لشکر کے سرکردہ تھے، سپہ سالار تھے. فرمایا کہ آپ کو جب یہ پرچہ ملے تو آپ برطرف، اور یہ پرچہ لانے والا فوج کا سپہ سالار ہوگا. یہ پیغام لینے والے صحابی جب پہنچے، پرچہ ہاتھ میں تھمایا، دیکھتے ہی فوراً آمنا اور صدقنا، آمنا اور سلمنا، سر تسلیم خم کیا. فرمایا کہ اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ چاہیں ایک عام سپاہی کی طرح اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو واپس مدینہ منورہ میرے پاس آ جائیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں عام سپاہی کی پوزیشن میں اور عام سپاہی کے انداز میں لشکر کے ساتھ شریک جہاد رہوں گا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت اتنے بڑے عہدے پر آپ فائز تھے، پورا لشکر اسلام آپ کی زیر نگرانی چل رہا تھا، فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہیں، عین عروج کے وقت میں، فتوحات کے وقت میں آپ کو برطرف اور معزول کر دیا بغیر کسی وجہ کے، کوئی معقول عذر بھی نہیں، کوئی وجہ بھی نہیں، آپ کو تو بڑی پریشانی اور دکھ ہوا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی. فرمایا کچھ بھی نہیں، جس ذات کے لیے میں سپہ سالار بن کے خدمت انجام دے رہا تھا، جس کو راضی کرنا مقصود تھا، اب عام سپاہی بن کر بھی اسی ذات کو راضی کرنا مقصود ہے. اصل مقصد تو ابھی بھی وہی ہے، پہلے میں اس عہدے پر فائز ہو کر اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا تھا، اب عام سپاہی بن کر اللہ کو راضی کرتا رہوں گا، مجھے کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوئی. ادھر پوچھنے والوں نے حضرت امیر المؤمنین سے پوچھا کہ آپ نے عین عروج کے وقت میں اتنے بڑے آدمی کو بغیر کسی وجہ کے معزول کر دیا. فرمایا کہ میں نے معزول تو کیا، ایک بڑے جرنیل سے لشکر کو محروم تو کیا، لیکن میں نے ان کے ایمان کو بچا لیا. اس وقت لوگوں کی نظریں اللہ کے بجائے خالد ابن ولید کی طرف لگنے لگی تھی، کہ خالد ابن ولید ایسا روب داب والا انسان ہے، ان کا لشکر جس طرف رخ کرتا ہے فتوحات ہوتی ہیں. تو اللہ کی مدد اور نصرت سے، اللہ کی ذات سے نظر ہٹ کے خالد ابن ولید کی طرف لوگوں کی نظریں لگنے لگی تھی، تو میں نے ان کے ایمان کو بچایا کہ اصل فتوحات اللہ کی مدد سے آ رہی ہیں، اللہ کی ذات ہمیں فتوحات دے رہی ہیں، خالد ابن ولید تو اللہ کے ایک بندے ہیں. تو دونوں طرف خوبیاں تھیں، تربیت یافتہ تھے، ادھر ان کو کوئی تکلیف نہ ہوئی کہ اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا، اب بھی اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے. ادھر ایمان والوں کے ایمان کو بچایا جا رہا ہے، چونکہ ایک رعب اور دبدبا چھا گیا، چرچے ہو رہے ہیں کہ جس طرف لشکر آ رہا ہے فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہیں، تو عام مسلمانوں کی نظر اللہ سے ہٹ کر خالد ابن ولید پر نہ لگ جائیں کہ دیکھو جہاں ان کا لشکر جا رہا ہے انہی کا طوطی بول رہا ہے. فرمایا کہ نظریں اللہ کی ذات سے ہٹ رہی تھیں، اس لیے ان کی توجہ واپس اللہ کی طرف لگائی کہ فتوحات اللہ ہی دینے والے ہیں، اور اب بھی فتوحات ہو رہی ہیں. جرنیل بدل گیا، سپہ سالار بدل گیا، لیکن فتوحات کا سلسلہ جاری ہے. تو معلوم ہونا چاہیے اہل ایمان کو کہ فتوحات دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مدد اور نصرت اسی کی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ اپنی نظریں، اپنی نگاہیں اللہ کی ذات پہ رکھیں، خوشی اور غمی ہر موقع پر، تنگستی ہو یا فراخی ہو، مالداری ہو یا بدحالی ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، ہر حال میں، ہر موقع پر، سفر ہو یا حضر، اللہ کی ذات ہمارے سامنے ہونی چاہیے. زندگی اللہ ہی کی بندگی میں گزارنے کی کوشش کی جانی چاہیے. جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی بسر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑی پرسکون پرسرور خوشحال زندگی خیر اور برکت والی زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے اور اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والا بنائے. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے, اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہیں, تمام کام بنانے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پختہ ایمان کامل یقین نصیب فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.